نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم سورة ممتحنة کی آیت نمبر 12 پچھلے درس میں بیعت کیوں کی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس سے متعلق کچھ بات چلی تھی اس آیت میں بھی بیعت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بیعت کرتے تو یہ چیزوں ان چیزوں کا ان سے معاہدہ کرتے اس پہ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے باقاعدہ بیعت لیں یا مردوں سے باقاعدہ ان سے بیعت لی جائے اس میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی تھی اور اسی آیت میں اس بات کا جواب بھی موجود ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا اور اس رسول کا کام رسول انہی کی جنس میں سے بھیجا انہی میں سے انسانوں میں سے اور اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے یعلمہم الکتاب پہلی بات کتاب کو اس کی تعلیم دینا والحکمہ حکمت کی تعلیم دینا یزکیہم ان کا تزکیہ کرنا یہاں پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی یہ اس لیے پچھلے بیان کا کچھ تبصرہ کر رہا ہوں تاکہ یہ آج کا بیان اس کے ساتھ منسلک ہو جائے آپ کو بھول چکے ہوں گے نا پچھلے ہفتے کیا بات چل رہی تھی میرا خیال ہے یاد تو نہیں ہوگا کسی کو بھی یاد ہے تو آپ کے ذہن میں ایک تصور بیٹھ جائے کہ یہ بات شروع کی تھی پچھلے ہفتے ہم نے تو آج اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے ہفتے میں اس کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچاؤں گا تو رسول کی جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے نمبر ایک تعلیم کتاب کتاب سکھانا اس پر میں نے اشکال کیا تھا کہ کتاب سکھانے کی ذمہ داری رسول کو کیوں دی گئی ہے عرب تو یہ قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں سمجھتے تھے ابو جہل قرآن کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھتا تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن انہی مشرکین مکہ کی زبان میں نازل ہوا ہے ان کی زبان پہلے تھی قرآن نے اس زبان کو اختیار کیا ہے تبھی آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں اصول ہوتے ہیں نا ہر زبان کے کچھ قواعد ہوتے ہیں ضوابط ہوتے ہیں لیکن اہل زبان ہی بعض الفاظ میں اس قاعدوں اور ضابطوں کی مخالفت کرتے ہیں اہل زبان تو قرآن میں بھی وہ مخالفت اور قاعدے اور ضابطوں کی مخالفت موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے عربی گرامر کا لحاظ نہیں کیا عربوں کی اصل جو زبان تھی اس کا لحاظ کیا اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید میں ہے فتقبلها ربها بقبول حسن حضرت مریم کو اللہ نے قبول کر لیا عمدہ طریقے سے قبول کرنا یہ لفظ جو ہے نا قبول گرامر کے لحاظ سے قبول صحیح ہے قبول غلط ہے کہتے ہیں نا حکم عدولی عدول عدول قبول صدور کہتے ہیں آپ کی ذات سے اس کا صدور ہوا ہے ہمارے پنجاب والے کیا بولتے ہیں صدور ٹھیک ہے نا وہ عدول کر دیتے ہیں اس کو بگاڑ دیتے ہیں لفظ کو لفظ کیا ہے عدول عدول لفظ ہے صدور لفظ ہے اسی طرح لفظ عربی کے لحاظ سے قبول صحیح ہے لیکن قرآن میں یہ کیا ہے قبول ہے قبول نہیں قبول ہے وجہ کیا ہے کہ عرب اس لفظ کو قبول ہی پڑھا کرتے تھے قبول بھی کہتے تھے بعض قبول بھی کہتے تھے تو قرآن نے عربوں کی زبان کی رعایت کی کہ عرب کس لفظ کو کیا کہتے ہیں اس پہ نازل کر دیا اس قرآن کو تو آپ سوچئے کہ وہ قوم اس قرآن کو قرآن کی زبان میں کتنا بہترین سمجھتی ہوگی جن کی زبان کی رعایت کر کے قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے یعلمہم الکتاب، یہ کتاب ان کو سیکھنی پڑے گی رسول سے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے 15ویں صدی میں، جس کی زبان بھی اصل عربی نہیں ہے، وہ کچھ چند یونیورسٹیوں میں پڑھا اور اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا، لہذا میں ہوں سمجھنے والا اور مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا جھوٹا دعویٰ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو یہ کہا جائے گا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یہ آج کل وہ مباحث ہیں جو پوری دنیا میں اٹھائی جا رہی ہیں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے کلپ بھی دیکھتا ہوں، ان کی تقریریں بھی سنتا ہوں. کل میں ان کے بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، یا کوئی چند ایک مسائل پوچھے، تو انہوں نے جواب دیا قرآن اور حدیث. جواب کیا دیا؟ قرآن اور حدیث. کیا مطلب بھی قرآن حدیث؟ کہتے ہیں جو بات قرآن اور حدیث میں اور قرآن اور صحیح حدیث میں واضح ہے تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. پھر اس نے، کوئی خاتون نے سوال پوچھا تھا، لہذا اس کو ترغیب دی کہ آپ صحیح بخاری صحیح مسلم گھر میں رکھیے ترجمے والی، ان دونوں کتابوں پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، لہذا آپ بخاری بھی پڑھیے صحیح مسلم بھی پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے ایمان والو اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، کسی شرعی مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ تھا کہ اسے ابو حنیفہ یا شافعی یا مفتیوں کی طرف لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں لوٹاؤ؟ اللہ رسول. اللہ سے مراد قرآن اور رسول سے مراد حدیث صحیح. یہ بحث آج کل پوری دنیا میں، میں تو جب بھی نیٹ پہ بیٹھتا ہوں مختلف مفتیوں کی باتیں سنتا ہوں. کل میں ایک اور مولوی صاحب، میں نے کہا یہ ذرا دیکھیں داڑھی والے، کوئی مسائل بھی ان سے بہت ٹیکنیکل کہ میں نے اس پہ کلک کیا، میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید ریش، ان سے کسی نے سوال یہ پوچھا کہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت جائز ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ حکومت اگر ظالم ہے جابر ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، بڑی دھڑلے کے ساتھ. سوال پوچھنے والا کوئی پڑھا لکھا آدمی لگ رہا تھا، اس نے فوراً صحیح ہے بخاری کی حدیث سنائی اور کہا کہ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر یہ، آپ خود اس کا ترجمہ کیجیے. تو وہ مفتی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ورنہ آج کل ترجمہ ہی پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ترجمہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو فتنوں کا علم بہت زیادہ تھا، اللہ کے نبی ان کو بتاتے تھے یہ فتنے کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے ان بتایا کہ ایسے ظالم حکمران تم پر مسلط ہوں گے جو حق کے فیصلے نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی الفاظ ہے، لمبی حدیث ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں کیا کروں اس وقت اگر میں اس زمانے کو پالوں، تو آپ نے فرمایا صبر کرو. کہا یا رسول اللہ اگر وہ میرا مال چھین لے، مجھ پہ ظلم کرے. فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مارے، پشت پہ کوڑے کیوں نہ مارے، صبر کرنا. یہاں صبر سے مراد بغاوت، بغاوت مسلح بغاوت، یہ مراد ہے صبر، مسلح بغاوت نہیں کرنا. اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے اور امیر سے، امیر سے مراد حاکم خلیفہ جو بھی حکمران ہے، اس سے علیحدہ ہوا تو اس نے اسلام کی تکلیف کو، اسلام کے یعنی احکامات کو اپنے سر سے اٹھا کے پھینک دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو ایک بالش بھی علیحدہ ہوا، من شذ عن جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالش بھی اجتماعیت سے علیحدہ ہوا، شذ فی النار، اس کو الگ کر کے ہی اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اس سے مراد، تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کہیں کوئی حکومت ہے تو حاکم کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کیسا ہی جابر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف مسلح تحریک نہ کھڑے کی جائے، کیونکہ اس سے اپنے ملک کی طاقت کمزور ہوگی اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. حجاج ابن یوسف ظالم آدمی تھا، حجاج نے ایک جگہ ایک لشکر بھیجا لڑائی کے لیے، ان کے امیر اس وقت کے جلیل القدر تابعی میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. جب وہ امیر لڑائی کے لیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، پے در پے رومیوں پہ حملے کیے اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. یہ لشکر ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ اب سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا اور شدید ٹھنڈ تھی، تو اس لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈال کے یہ سوچا کہ ہم چار پانچ مہینے گزرنے دیتے ہیں، مزید آگے اسلامی سرحدوں کو وسیع نہیں کریں گے کیونکہ اتنی شدید سردی اس میں مجاہدین کو تکلیف ہوگی، صبر کرتے ہیں یہاں پہ، چار پانچ مہینے کے بعد ہم آگے فوج لڑائی کریں گے. حجاج کو جب اس کی اطلاع ہوئی، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ان کو خط بھیجا اور کہا کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے یہ لڑائی کیسے روک دی، لہذا میں آپ سمیت پوری فوج کو آرڈر کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ جس حالت میں بھی ہو اپنی جہاد کو، اپنی لڑائی کو جاری رکھو اور آپ کو آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑا سخت حکم تھا. انہوں نے جب یہ حکم نامہ پڑھا ہے، ان تابعی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہت مشہور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اس وقت کے بڑے مجاہد تھے. جب انہوں نے وہ نام پڑھا تو یہ غضبناک ہو گئے کہ حجاج یعنی ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر ہو کے، ہمارا گورنر ہو کے یعنی ہماری فوج کی رعایت نہیں کر رہا اور اتنا سخت حکم دے دیا. ظالم پہلے ہی مشہور تھا وہ. تو انہوں نے اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، حجاج بن یوسف نے یہ جو حکم بھیجا ہے یہ سراسر ظلم پر مبنی ہے، اور ہمارے سامنے اتنا بڑا دشمن ہے جسے ہم شکست دے چکے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت اور فوج ہے کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو شکست دی ہے، کیوں نہ ہم واپس چل کے حجاج پہ حملہ کریں اور حجاج ہی کا خاتمہ کر کے ہم اپنی خلافت کو نافذ کر دیں. یہ کئی دن تک تقریر کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور وہ مجاہدین ان کے ساتھ تیار ہو گئے. یہ واپس آئے ہیں بصرہ میں، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی سے ان کی ملاقات ہوئی، اس وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے. حضرت حسن بصری نے ان کو بہت سختی سے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو اور اس کا بے پناہ نقصان ہوگا. اس وقت بہت سارے صحابہ کرام بھی زندہ تھے. حسن بصری نے بہت سمجھایا کہ جیسا مرضی ظالم ہے صبر کرو، مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹے گی اور کفر اس کا فائدہ اٹھائے گا. یہ نہیں مانے انہوں نے، بہت سے لوگ ایسے موقع پر بہت سے ساتھ بھی دے دیتے، بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے تابعین تو تھے ہی بہت، لے کر انہوں نے حجاج پہ حملہ کیا اور حجاج ان پہ غالب آ گیا. اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا تھا حجاج بن یوسف کے ذریعے، 1.5 لاکھ، جن میں سینکڑوں صحابہ تھے، سینکڑوں. یہ جو کہتے ہیں نا حجاج نے ہزاروں سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا ہے، یہ اسی لڑائی میں کیا ہے. اب بتاؤ کتنا بڑا نقصان، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، کتنے مسلمانوں کا خون بہا، 1.5 لاکھ کے قریب انسانوں کا خون بہا ہے اس میں بغاوت کو کچلنے کے لیے. اور بہت سے پھر حجاج کا، علماء نے حجاج کا ساتھ بھی دیا، بھی ٹھیک ہے ظالم ہے لیکن ہے بہرحال حاکم وہ، اور وہ ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. اور وہ جو کمانڈر تھے جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، وہ فرار ہو گئے جان بچانے کے لیے. اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ بھاگ کر اسی رومی فوجی کے حکومت میں گئے، اسی سے پناہ مانگی کہ جن سے ہمیشہ لڑتے رہتے ساری زندگی، انہی سے جا کے انہوں نے پناہ مانگی اپنی جان بچانے، کیونکہ مسلمانوں میں اسلامی سرحدوں میں کوئی بھی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جو پناہ دیتا وہ خلیفہ وقت اس کو پکڑ لیتا. ان کو زندگی کی حفاظت صرف وہی نظر آئی ہے جہاں جس سے لڑتے رہے ساری، اسی کے پاس جا کے جب پناہ لی ہے انہوں نے. حجاج بن یوسف کو جب پتا چلا تو حجاج نے اس بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ 3 دن کے اندر یہ آدمی ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تمہاری. وہ پہلے دیکھ چکا تھا حجاج کی طاقت اور قدرت، اتنے بڑے لشکر کو حجاج نے شکست دے دی. تو اس بادشاہ نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا اور اس کمانڈر سے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں نہیں لڑ سکتا حجاج بن یوسف سے، اور میرا مفاد اسی میں، اگر میں آپ کو حوالے کر دیتا ہوں تو میری حکومت بچ جائے گی کچھ وقت تک کے لیے. لہذا انہوں نے ان کو اس کے حوالے بھی کر دیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ کمانڈر مسلمانوں کے جو ساری زندگی جہاد کرتے رہے ہیں، جب یہ حجاج بن یوسف کی فوجیں لینے کے لیے آئیں ان کو اور یہ جانے لگے، تو ان کو اپنا انجام بہت بھیانک نظر آ رہا تھا. حجاج پھر ایسے نہیں قتل کرتا تھا، بڑا ظالم تھا، تو چمڑی ادھیڑ دیتا تھا. انہوں نے کیا ایک پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو گرا دیا، خودکشی کر لی. تو ہمارے علماء، خیر یہ تو ایک الگ موضوع کی طرف بات چلی گئی، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، حاکم کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو جائے، اگر مضبوط حکومت بن گئی ہے اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے. ایک صورت میں جائز ہے خروج، کہ آپ کے پاس اتنی پاور، اتنی طاقت ہو کہ آپ کو اسباب کی دنیا میں امید ہو، صرف توکل، اللہ توکل پہ نہیں. اللہ توکل پہ آپ کبھی کوئی ایسی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہو؟ کوئی دوا بھی آپ اللہ توکل پہ نہیں کھاتے جب تک ایکسپائر ڈیٹ نہ پڑ لے. تو جب ایک انسانی جان میں اللہ توکل جائز نہیں ہے، تو لاکھوں لوگوں کو بغاوت کی بھیڑ چڑھانا، اس میں صرف اللہ پہ اعتماد کرنا کیسے جائز ہوگا؟ لہذا یہ اللہ پہ اعتماد ہے ہی نہیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ اتنی پاور ہو کہ آپ کو امید ہے کہ میں لڑ کے اس حاکم پر قبضہ کر کے حکومت کو چلا بھی سکتا ہوں، ایسے میرے پاس افراد ہیں. نہیں ہے تو پھر آرام سے بیٹھ جاتے. بہرحال ان مولوی صاحب سے یہ چینل پہ سوال پوچھا گیا اور یہ بخاری کی حدیث پیش کی گئی، تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا، انہوں نے کہا یہ جواب اس کا کیا دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایک عورت کے سامنے کسی مرد کی فضیلت سنائی گئی کہ شوہر پہ یہ حکم کے شوہر کی، حالانکہ وہ اس کا شوہر ہے ہی نہیں. تو وہ شوہر ہی نہیں ہے تو شوہر کے حقوق کہاں سے ہو گئے اس کے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ حاکم شریعت میں وہ ہوتا ہے جس کو عوام منتخب کرے، جو خود منتخب ہو جائے وہ حاکم ہے ہی نہیں، وہ خلیفہ ہے ہی نہیں، لہذا اس کے وہ حکام ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے بتایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، باقی تو ظلم ہے. لہذا جو کوئی فوجی مسلط ہو جائے مارشاء اللہ لگا کے، بغاوت جائز نہیں. تو دیکھو اپنے مطلب سے جب چاہ، پھر مجھے، میں اس وقت بیٹھا اگر سامنے ہوتا تو میں اس سے پوچھتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے بخاری کی، اسمعوا واطيعوا ولو سلط عليكم رجل حبشي كأن رأسه ذبيبة، فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پہ مسلط کر دیا جائے، الیکشن کے ذریعے سلیکشن نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے نا، مسلط کر دیا. کون مسلط کیا؟ رجل عبد حبشي، حبشی غلام، جو کسی کا غلام تھا، جس کے بارے میں اتفاق ہے کہ غلام حاکم نہیں بن سکتا. غلام تو اپنی گردن کا مالک نہیں ہوتا، حاکم کہاں سے؟ لیکن اس غلام نے کہیں سے بغاوت کر کے، طاقت کر کے، کہیں اسباب اختیار کر کے قوم پہ مسلط ہو کے حاکم بن گیا. حاکم کا مطلب جس کے پاس قوت نافذہ ہو، وہ اپنی بات ڈنڈے کی طاقت سے منوا سکتا ہو، اس کو حاکم کہتے ہیں. حاکم کی ڈیفینیشن یہ. میں اگر کوئی فتویٰ دیتا ہوں یہاں پہ تو منوا نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں. میں جمعے میں تقریر کرتا ہوں کہ مینیجر، بینک مینیجر کی تنخواہ حرام، لیکن آج تک میرے اندر طاقت ہے کسی کو بینک جانے سے روک دوں؟ میں پولیس کو آرڈر کروں جتنے آدمی یہاں سے بینک میں جا رہے ہیں سب کو منع کر دوں، پولیس میری تھوڑی سنے گی؟ پولیس حاکم کی سنے گی، حکومت کی سنے گی. جس کے ہاتھ میں فوج ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں پولیس جس کی سنتی ہے، اس کو طاقت کہتے ہیں، اس کو قوت کہتے ہیں. حقائق ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسمعوا واطيعوا، سنو بھی اطاعت بھی کرو. ولو سلط علیکم، اگرچہ مسلط کر دیا جائے، مسلط کا لفظ بتا رہے کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے ٹھونس دیا آپ کے اوپر. کس کو ٹھونس دیا گیا؟ حبشی غلام کو. حبشی کا لفظ اس لیے کہ غلام اگر پڑھا لکھا ہو نا، تھوڑا سا رنگ اس کا سفید ہو، تو لوگ کہتے ہیں چلو حرکتیں اچھی نہیں ہیں، تھوڑا سا رنگ اچھا ہے اس لیے مان لیں گے. تو اللہ کے نبی مثال کیسی دے رہے ہیں؟ کالا غلام، کالا کلوٹا، جس کی شکل بھی اچھی نہیں لگ رہی لوگوں کو. اور آگے فرمایا شکل کالی بھی اور کھوپڑی کیسی اس کی، کأن رأسہ ذبیبہ، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا کیوں نہ ہو. بڑے سر کا آدمی ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ حکمران ہے، کھوپڑی تو بڑی ہے، پچکا ہوا سر اس کا کشمش کی طرح. کشمش جیسے سوکھ جاتی ہے نا، انگور بھرا ہوا ہوتا ہے، کشمش بیچاری پچک کے اتنی سی ہو جاتی ہے. لیکن کیسی پیاری تعلیمات دیں، جب مسلط ہو گیا تم اسے نہیں روک سکے، یا تو مسلط ہونے سے روک دیتے نا، نہیں آنے دیتے. جب اس وقت تم کچھ نہیں کر سکے، اب اس کے خلاف نکل کے کہاں سے ہٹاؤ گے اس کو؟ لہذا مسلط ہو گیا، اطاعت کرو. ناجائز کام میں اطاعت نہیں کر سکتے ہم، ناجائز کام کا حکم دے وہ اس میں اطاعت نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر ان مولوی صاحب سے جو چینل پہ آ رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کے اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں کہ؟ انہوں نے کہا نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں جتنے فرقے تھے وہ سارے نام لے کے انہوں نے رد کر دیا. کیا ہے؟ کہا میں جو بھی قرآن اور جو بھی صحیح حدیث ہو اس پہ چلتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتاتا ہوں. تو میں یہ مثالیں کیوں دے رہا ہوں، جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی اور یہ جو میں نے ایک مولوی صاحب کی مثال دی، یہ میں کچھ سمجھانے کے لیے. قرآن اور حدیث کا نام لینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، نام لینا بہت آسان ہے، لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے، کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کے آپ صحیح قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی قرآن پہ صحیح عمل کر سکتے ہیں، وہ طریقے کا سمجھنا، ہم کو قرآن اور حدیث ہی سے وہ طریقہ پتہ چل جاتا ہے جس پہ میں آج کچھ انشاءاللہ روشنی ڈالوں، اس کو قرآن حدیث میں ذکر ہے اس کا. اگر آپ اس طریقے سے ہٹ جائیں گے تو آپ کے صرف نرے دعوے ہوں گے قرآن اور حدیث پہ چلنے کے، آپ قرآن حدیث پہ چلنے والے نہیں ہوں گے. تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا، بہت احترام کرتا ہوں میں ان کا، بہت کام کر رہے ہیں لیکن بعض دفعہ باتیں گڑبڑ شروع کر دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ اور اس پہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا کہ امت کو متحد کرنے کا واحد ایک طریقہ یہ کہ قرآن اور صحیح حدیث پہ لے آؤ، اس سے امت متحد ہو جائے گی. دیکھو اگر اس سے امت متحد ہو جاتی، اسی سے امت متحد ہو جاتی، تو پہلی بات اتنے بڑے بڑے مسئلے میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جو مولوی صاحب بغاوت کو حرام کہہ رہے ہیں، بلکہ فرض کہہ رہے ہیں بغاوت، وہ بھی حدیثی کا سہارا لے رہے ہیں. اور اگر آپ حدیث صحیح کو معیار بنائیں کہ ہر آدمی جس کو بخاری مسلم میں جو حدیث ذرا عمل کرتا چلا جائے مسائل کے معاملے میں، تو دیکھو ایک حدیث، ایک ہی حدیث کی میں آپ کو مثال لے دیتا ہوں. ائمہ اربعہ کو چاروں کو معلوم تھی وہ حدیث، لیکن اس کی تشریح کے بارے میں چار رائے قائم ہوئی ہیں، چار رائے، بس تشریحات اتنی مختلف. ایک ہی حدیث صحابہ کرام میں چلی ہے، اسی حدیث میں صحابہ کرام میں دو متضاد رائے قائم ہوئی ہیں. اسلاف میں ایک ہی حدیث چلتی تھی، دو دو تین تین متضاد رائے سامنے آتی تھی، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. اس کی میں چند مثالیں دوں گا آپ کو. امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. آج بھی آپ جتنے مالکیہ کو دیکھ لیں دنیا میں، جتنے مالکی فقہ کے لوگ ہیں سب ہاتھ چھوڑ کے. آپ اگر سعودی عرب کے کبھی نمازیں دیکھیں نا، کبھی وہاں جا کے یا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں، آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں. دبئی میں بھی ایسے شیخ سدیس نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آدھی صف ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہی، تو وہ ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھتے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی صحیح حدیث میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، یقیناً ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو یہ کہہ کے بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں کہ امام مالک تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی جن میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، امام ابو حنیفہ تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی جن میں رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے. آج کمپیوٹر کا دور ہے، بٹن دباؤ ہر قسم کی حدیث سامنے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ بہت اعلان کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. امام مالک تک ہاتھ باندھنے کی حدیث پہنچی ہے. اس کی وجہ یہ کہ امام مالک نے موطا امام مالک میں خود ہاتھ باندھنے کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے. تو جو خود ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ نہیں پہنچی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ان کے ہاں افضل عمل کیا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. مشہور حدیث ہے، البینت علی المدعی والیمین علی من انکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا، کوئی بھی کسی بات کا دعویٰ کرے، تو گواہ پیش کرنا کس کے ذمہ ہوتا ہے بتائیے؟ جو دعویٰ کوئی نئی چیز لاتا ہے. میں نے مثلا کہا کہ بھائی اس آدمی کے پاس میرے 1,00,000 روپے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ہے، میں اسے پکڑ کے عدالت میں لے گیا. عدالت کس سے گواہ مانگے گی؟ مجھ سے کہے گی آپ کے 2 گواہ لے کر آؤ. اگر عدالت اس سے کہتی نا تم 2 گواہ لاؤ کہ تم نے نہیں لیے، وہ قیامت تک بےچارہ گواہ تلاش کر، نہیں لینے پر گواہی تھوڑی ہوتی. 2 گواہ لے آیا، وہ کہہ رہے نہیں لیے، وہ مدعی کہہ سکتا ہے اس ٹائم پہ تھوڑی، کسی اور ٹائم پہ لیے تھے اس نے جب یہ لوگ موجود نہیں تھے. تو جو بھی نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے کیا ہوتی ہے؟ دلیل پیش کرنا، مدعی وہ ہوتا ہے. لہذا گواہ پیش کرنا بھی، یہ ایک اصول یاد رکھیں، یہ آپ کو کئی مواقع پر کام آئے گا، اس لیے کہ ہمارے عام جھگڑوں میں بھی یہ اصول ہے شریعت کا، جو ہمارے ہاں جس کو نافذ نہیں کیا جاتا. جب بھی آپ کے پاس کوئی پھڈا ہے نا، جیسے لوگ آ جاتے ہیں جھگڑے لے کے، خاندانی لوگ، ابھی آپ ذرا بزرگ ہیں آپ فیصلہ کر لیں، تو ہمیشہ یاد رکھا کریں سب سے پہلے جھگڑے میں یہ چیز دیکھا کریں، اس میں دعویٰ کرنے والا کون ہے، دعویٰ کون کر رہا ہے. تو جو بھی ایک اصل اصول کے خلاف بات کرے گا وہ مدعی ہوگا، اس سے گواہ مانگے جائیں گے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا یہ مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، کہ جو دعویٰ پیش کرتا ہے اس کے ذمے 2 گواہ ہیں. اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ وہ حلفیہ بیان دے دے کہ میں نے پیسے نہیں لیے، اس کو کہتے ہیں یمین. البینۃ علی المدعی، مدعی دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے دلیل پیش کرنا. والیمین علی من انکر، اور جو اس دعوے کا منکر ہے قسم وہ اٹھائے گا، صحیح ہے نا؟ لیکن اس کے برخلاف ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح ہے بخاری میں، صحیح ہے مسلم میں، اس میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کیس آیا، اس میں جو دعویٰ کرنے والے تھا نا اس کے پاس دو نہیں گواہ تھے، صرف ایک گواہ تھا، کتنے گواہ تھے اس کے پاس؟ ایک، دوسرا گواہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے کرنے والے سے کہا کہ تم ایک گواہ پیش کر دیا تم نے اور ایک دفعہ تم قسم اٹھا لو، آئی بات سمجھ؟ تو یہ گویا ایک قسم ہی گواہی کے قائم مقام ہو گئی. اس کو کہتے ہیں قضا بیمین و شاہد، ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے آپ نے اس کے حق میں، مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب یہ بالکل صحیح حدیث ہے، سمجھ رہے بات کو؟ بالکل صحیح حدیث ہے. یہ حدیث امام مالک کو بھی معلوم، امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم، امام شافعی کو بھی معلوم، اور امام احمد ابن حنبل کو بھی معلوم. امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو لیا ہے اور ان کا یہ فیصلہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک گواہ اور ایک دفعہ قسم اٹھا لی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے پوری دنیا میں، یہ آپ کو تو شاید معلوم نہ ہو کیونکہ آپ کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ امام مالک کہتے ہیں نہیں، دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے. قسم کس سے اٹھائی جائے گی؟ جو انکار کر رہا ہے. قسم اٹھانا اس کا وظیفہ ہے، دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری قسم اٹھانا نہیں، اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا. اب ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے حنفی علماء کے نام، پمفلیٹ بھی نکل رہے ہیں، امام ہدایہ اور حدیث میں تضاد، ہدایہ اور حدیث میں، فقہ حنفی اور حدیث میں تضاد. کل میرے پاس ایک ایسے میں سے آیا، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کل، اس میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا ہے کہ مدعی کے ذمہ دو گواہ ہیں، قسم پہ فیصلہ نہیں ہے. دوسری طرف بخاری مسلم کے عنوان سے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے ایک گواہ اور ایک قسم پہ. اب عوام کے سامنے یہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھو صحیح حدیث ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام مالک نے یہ موطا میں یہ حدیث ذکر بھی کی ہے خود، اس سے پتہ چلتا ہے امام مالک کو یہ حدیث معلوم بھی تھی، لیکن اس کے باوجود امام مالک جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے فیصلہ نہیں ہوگا. اور امام مالک کی آپ کتابیں اٹھائیں تو اس میں امام مالک کی پوری تقریر ملتی ہے، ان کتابوں میں فرماتے ہیں چاروں خلفاء نے جتنے عدالتوں میں فیصلے رہے ہیں ہمیشہ گواہ سے دو گواہی طلب کی جاتی تھی، آج تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ایک گواہی اور ایک قسم. تو یہ چاروں خلفاء کیا کرتے رہے ہیں پھر؟ وہ بتاتے ہیں ہم نے اسلامی حکومتیں جہاں بھی دیکھی ہیں ہمیشہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے دو گواہ. اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیت کہ جب بھی کوئی آپس میں معاملہ کیا کرو استشہدوا شہیدین من رجالکم، دو آدمیوں کو اس پہ گواہ طلب کیا کرو. تو یہ اسی لیے نا کہ وہ آگے جا کے دو گواہ دے، اگر دو نہیں ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے اگر دو گواہ نہیں ہے، ایک مرد اور دو عورتیں، کہیں ایک بھول جائے تو دوسری اس کی تلافی کر دے. ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت اس کے معارض ہے. اب میں اس سے ایک اصول آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کے سامنے یہ پوری تقریر ہوگی وہ تو کہے گا کہ بھائی امام شافی نے بھی حدیث پر عمل کیا اور امام ابو حنیفہ نے بھی حدیث پر عمل کیا، قرآن حدیث پر. لیکن ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق. امام ابو حنیفہ کا ایک بنیادی اصول ہے، وہ قرآن مجید کی جو آیات ہے نا، آیات ان میں تاویلات نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے اصل پہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں اس سے ایک اصول مستنبط ہوتا ہے، یہ ایسے ہے. حدیث میں اگر کوئی واقعہ آئے گا تو اس کی تاویلات کرتے ہیں، وہ اس میں تاویلات، اگر وہ اس کے خلاف ہوگا قرآن کے، وہ تاویلات یہ ہے کہ بھئی عین ممکن ہے اللہ کے نبی نے جو ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کیا ہو، مدعا علیہ خود اس پہ راضی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا. اس کا حدیث میں ذکر نہیں لیکن عین ممکن ہے. میں خود اپنا حق چھوڑنے پر اگر آمادہ ہو جاتا ہوں، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا آپ کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں بھائی تو قسم اٹھا کے بول کے میں نے لاکھ روپے دیے تو گواہ کی ضرورت نہیں، میں تجھے ویسے ہی پیسے دے دوں گا. اس کو کہتے ہیں کہ سلو. جب اللہ کے نبی نے اس سے حلف اٹھائی تو مدعا علیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ اعتراض نہ کرنا اس کی علامت ہے، وہ اس اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے. کہہ رہے بھائی اگر ایک گواہ ہے، ایک دفعہ قسم اٹھا لیتے تو میں یقین کر لیتا. اگرچہ اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ تاویل اس لیے کی تاکہ قرآن کے اصول کو باقی رکھا جائے. اب یہاں پر ایک بات جو اصل بتا، اس طرح درجنوں مثالیں فقہ میں. اس لیے میرے بھائی عوام کا یہ قطعاً وظیفہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر عوام میں کسی فروئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بخاری کی کوئی حدیث اٹھا کے دیکھ کے اس پہ فیصلہ کر دے. عوام کو یہ اتھارٹی قطعاً حاصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن سے ہی ثابت ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں حاصل نہیں ہے. دیکھو جب قرآن کہہ رہا ہے نا فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ، ہے یا نہیں؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ
کہ آدھے قرآن آدھی حدیث یا پورے قرآن پورے حدیث کی طرف لوٹا اس کو، پورے اس موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، اس موضوع سے متعلق جتنی قرآن کی آیات ہیں، سب کی طرف لوٹاؤ. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی اختلافی مسئلہ آئے گا، اس میں تمام قرآن کی آیات اور تمام قرآن کی احادیث آپ کے ذہن میں مستحضر ہوں، اس وقت نہیں ہے، کتابوں کے ذریعے مستحضر ہوں، یہ صلاحیت پیاز ٹماٹر بیچنے والے میں نہیں ہوتی، یہ صلاحیت علماء میں ہوتی ہے. نہیں آئی میرا خیال واسم. دوسری بات یہ، اتنا بھی کافی نہیں ہے، آپ نے پھیر دیا اس کو، حدیث سے ثابت ہے، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، حدیث سے ثابت ہے کہ ایک حدیث کا ظاہری علم ہے، اللہ کے نبی نے یہ خود تقسیم کی ہے، ایک وہ شخص ہے جو حدیث کے معنی میں غور، قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے وہ معنی نکالتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی مراد ہوتی ہے، اور ایک آدمی غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا چونکہ اس میں غور و فکر کی صلاحیت موجود نہیں ہے. لہذا آپ نے اگر اتنا قرآن حدیث کا علم حاصل کر لیا کہ ہر مسئلے میں آپ نے قرآن اور حدیث آپ کے سامنے ہے بھی، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ آپ میں اتنی صلاحیت بھی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو مراد ہے یہاں پہ آپ اس مراد تک پہنچ جاتے ہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حدیث سنو غور سے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم جو کچھ مجھ سے سنو وہ آگے دوسرے تک پہنچاؤ. فرب حامل فقہ غیر فقیہ، فرمایا بعض دفعہ ایک علم کی بات یعنی فقہ کی بات اٹھانے والا، اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، غیر فقیہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اس کو صرف حدیث یاد ہوتی ہے لیکن اس میں یہ صلاحیت، فقہ کا مطلب سمجھ بوجھ، یہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس سے وہ معنی مستمد کر لے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھو قرآن مجید میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے الگ ہو گئے، بچہ جب تک چھوٹا بچہ ہے نا، 7 سال تک، 7 سال کی قید کوئی حدیث میں نہیں ہے بلکہ جب تک ماں کی اس کو محتاج ہے وہ لازمی، یعنی ماں کے بغیر وہ وقت گزار نہیں سکتا، تو وہ 7 سال کی ایک عام طور پر عمر ہوتی ہے، اس لیے فقہ 7 سال بیان کرتے ہیں. 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ماں کو اس کی ضرورت ہے، بچے کو ماں کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی اس کی عمر 7 سال ہوگی، امام صاحب فرماتے ہیں فقہ حنفی میں ہے، غالباً امام مالک کا بھی مذہب ہے، کہ اس کو باپ کے حوالے کر دیا جائے گا، ماں نہیں رکھ سکتی اس کو اپنے پاس. سوال پیدا ہوتا ہے یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکالا. اس میں بھی یہ جو ہمارے بعض حضرات ہیں نا، وہ ہم پہ بہت برستے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ بچے کو اختیار دیا گیا، اللہ کے نبی نے 7 سال کی عمر بچے کو اختیار دے دیا، چھوٹے بچے تھے، مجھے ابھی عمر یاد نہیں، چھوٹے بچے تھے ان کو اختیار دیا، کہاں جاتے ہو، بچہ ماں کی طرف گیا. تو بہت سے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ یا تو باپ کو سلیکٹ کرے یا ماں. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اختیار نہیں دیا جائے گا اسے. اچھا یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے بھی کہ بچے نے باپ کو سلیکٹ کیا تھا، باپ کی طرف گیا تھا وہ. تو امام صاحب نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے بظاہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بذریعہ غیب دے دیا گیا ہو کہ بچہ باپ ہی کو سلیکٹ کرے گا، لہذا بچے نے باپ کو منتخب کیا بھی، یہ عین ممکن ہے. آج یہ ممکن نہیں ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ بچے کا حقیقی حقدار ہے کون. آج تو وہی نازل نہیں ہوگی نا، لہذا آپ پر وہی نہ تھوڑی نازل ہوگی، آپ کو پہلے سے پتا چلے گا بچہ صحیح کام کرے گا غلط کام کرے گا. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو بچے نے وہی کرنا ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں، پھر تو آپ فیصلہ کر دیں بچے پہ چھوڑ دو. لیکن اب آپ کو نہیں پتا کہ ایک بچہ کیا کرے گا، تو آپ ایک اصول کو دیکھیں گے. وہ اصول نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس شخص پر اس بچے کا اور اس کی ماں کا خرچہ واجب ہے. یہ آیت اصل میں بیان کی گئی ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ بیوی اور بچے کا خرچہ کس پر ہے، باپ پر. لیکن قرآن نے اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مولود لہو، بچہ جنا گیا ہے جس کے لیے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے کا حقیقی مالک کون ہے، اس کا باپ ہے، کیونکہ جنا اس کی جنا ماں نے ہے، لیکن جنا کس کے لیے گیا ہے. اس کی بالکل مثال ویسے جیسے کھیت جو ہے نا، زمین جو پیداوار پیدا کر خود کرتی ہے، لیکن اس پیداوار کا مالک کون ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے اس پیداوار کا مالک اس کا، زمین کی محنت ہے. اس لیے قرآن نے کہا رزق ہننا، اس زمین کو اس کا رزق ملے گا، اس کی اجرت ملے گی. بیوی پہ سارا شوہر جو سارا خرچہ کر رہا ہے وہ کر ہی اسی وجہ سے رہا ہے، کہ اس کے بچوں کی پیدائش کا ذریعہ، اس کے بچوں کو پالنے کا ذریعہ، تو سارا خرچہ وہ خود کر ہی اس لیے رہا ہے، اب اس سے حق ملکیت کیسے چھینا جائے گا؟ اب دیکھو یہ فقہ کی بات آ گئی نہیں آ گئی، تبھی تو میں نے آپ کو ایک مقولہ سنایا تھا نا، یحیی بن سعید جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، یہ امام حنیفہ کے بہت خلاف تھے پہلے، جب امام صاحب کی مجالس میں آ کے بیٹھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، لا نکذب اللہ واللہ لا نکذب اللہ، خدا کی قسم ہم اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے، ما سمعنا رائن احسن من رائی ابی حنیفہ، ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے زیادہ بہتر رائے کسی کی نہیں سنی، ان کو اصحاب رائے کہا جاتا تھا نا، تو ان سے زیادہ رائے یعنی مختلف مسائل میں. تو یہ جو ہے نا ایک قرآن اور حدیث وہ ہے جو آپ بخاری کا ترجمہ، آپ مسلم کا ترجمہ کسی عوام کو پکڑا دیں، آپ عوام کو کہیں آپ اس پہ بخاری مسلم پڑھیں، ایک ترجمہ وہ ہے، ایک وہ سمجھ ہے جو مجتہدین نے سمجھی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ مجتہدین کی سمجھ زیادہ معتبر ہوگی یا عوام کی سمجھ زیادہ معتبر ہوگی؟ اور عوام بھی آج 15ویں صدی کے، آج کل تم علماء پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، 15ویں صدی کے عوام پہ کہاں سے اعتماد کیا جا سکتا؟ میرے ایک اسی طرح ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں بار بار کہتا ہوں یہ پیاز ٹماٹر والے کو آپ کیسے مکلف بنا رہے ہیں، وہ ہر ہر مسئلے کو قرآن حدیث پہ پھیرے، پوری پوری تفصیلات اس کے، اور پھر حدیث کا صحیح ہونا. اب دیکھو کتنی مشہور حدیث ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنا، امام کے ہم جو یہ جو ہے نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جھگڑا لے کے کہ امام کے پیچھے فاتحہ فرض ہے یا نہیں، ہم فقہ حنفی کے مطابق بتاتے ہیں کہ بھئی جائز نہیں. آپ تو فوراً ایک صاحب آئے کہ بھئی فقہ حنفی نہیں بتاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ رسول کی طرف پھیرو، بخاری کی حدیث دکھا دی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر قطع نماز نہیں ہے. قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیا، شروع کر دی. ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت ان کے اس قسم کے دعوے تھے، پوری پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کو خراب کیا ہوا تھا انہوں نے، خراب سے میری مراد یہ کہ فتنہ پھیلاتے ہیں. پھر ایک صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے، خود ہی لے گئے، میں کہیں جا رہا تھا کسی اور کام سے، وہ قریب میں ہی ان کا گھر پڑتا تھا، مجھے لے گئے کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو؟ اور پھر یہی آئے تھے قرآن، میں نے کہا پورے قرآن حدیث پہ پھیرو یا ایک دو حدیثوں پہ؟ میں نے کہا پورے قرآن. میں نے کہا پوری حدیثوں پہ اگر پھیرتے تو صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے مسلم کی حدیث، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، پورے پورے الفاظ بتا رہا ہوں. فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذا قرا، جب وہ تلاوت شروع کرے، فانصتوا، خاموش ہو جاؤ، ہائی بات سنتے، واذا قال وللظالین، ہاں جب وللظالین کہے قولوا آمین تو آمین کہو. درمیان میں فاتحہ کہاں گئی؟ کہیں آئی؟ اور آگے وَإِذَا رَكَعَ، جب رکو کرے فَرْكَعُوا، تم بھی رکو کرو. غائب ہو گئی نہیں ہو گئی درمیان سے؟ میں نے کہا یہ بھی تو حدیث ہے، اس پہ کیوں نہیں پھیرتے؟ چپ. اب لوگ بتا رہے پتہ نہیں کب سے ہمارا دماغ اس نے خراب کر کے رکھا ہے، ہمیں کیا پتا تھا، ایک دم سے ہی چپ ہو جائے گا، کب کب دیکھ رہے لوگ. پھر اچھا وہ آئے جوس پیے بیٹھے، میں نے کہا بس میں جا رہا ہوں کام سے. تو یاد رکھو قرآن اور حدیث کی طرف پھیرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک ہے مجتہد کے لیے قرآن، مجتہد کے لیے کسی کی اتباع جائز نہیں ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ بذات خود چونکہ اللہ نے اس میں یہ صلاحیت دی ہے، فہم و فراست دی ہے، وہ ہر ہر مسئلے کو پورے پورے قرآن پوری پوری حدیث پہ پھیر کے مسئلہ مستمت کرے. اور ایک ہے عوام، عوام جب ہر اختلاف کو قرآن حدیث کی طرف پھیرے گی تو رد الی اللہ و رسولی کا عوام کے پاس طریقہ یہ کہ رد الی العالمی بھی کتاب اللہ و رسولی کی طرف پھیر دے. نہیں واسن، وہ کس طرف پھیرے؟ ایسے عالم کی طرف بات کو پھیر دے جو اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کا بہترین عالم ہو، کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو کہ جس میں صلاحیت ہے میں اس کی طرف پھیر دوں گا، تو میرا یہ پھیرنا اللہ رسول ہی کی طرف پھیرنا ہوگا. نہیں یاری بات سمجھ میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ میں اختلاف ہوا، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، حنفی شافی کی طرف نہیں پھیرو بلکہ اللہ رسول کی طرف پھیرو، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھ میں اللہ رسول کی طرف پھیرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں کیا بہت سے صحابہ میں نہیں تھی، تبھی بہت سے صحابہ دوسرے بڑے صحابہ سے جا کے مسائل پوچھا کرتے تھے، ایسی آزادی نہیں تھی جیسی آج ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس تھے مکہ میں، عبداللہ بن عمر تھے مدینہ میں، عبداللہ بن مسعود تھے کوفہ میں، یہ حضرات مسائل بیان کرتے تھے. مصر میں تھے حضرت معاذ بن جبل، یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور دمشق میں غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ جو چاہے جس وقت چاہے جس کی طرف پھیر دیں. لوگ آتے تھے جب اختلاف ہوتا تھا تو اہل مکہ عبداللہ بن عباس کے پاس آتے تھے، تو یہ عبداللہ بن عباس کے پاس آنا، اپنے چچے ماموں کے پاس نہیں جا رہے، عبداللہ بن عباس کے پاس آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کی طرف پھیر سکتے ہیں، ان کے پاس حدیث کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات، اچھا میں جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور سمیٹوں گا۔ تو یاد رکھو قرآن اور حدیث کی طرف پھیرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا تاکہ اے نبی آپ کھول کھول کے بیان کر دیں۔ نبی کے کھول کھول کے بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اتنا بھی کافی نہیں، آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے بعد پھر یہ بھی تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ یہ تفکر اور فکر میں فرق ہے۔ فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچنا۔ کیا مطلب؟ ان کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر سوچنا پڑے گا، بغیر سوچے سمجھ میں۔ لیکن یہاں قرآن اور حدیث سے مراد فقہی مسائل ہیں، وہ مسائل، بعض و نصیحت کی باتیں مراد نہیں ہے۔ بعض و نصیحت کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بھی قرآن میں پڑھے گا اس کو نصیحت ہوگی، اس کے لیے سمجھنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آخرت کی ہولناکیاں ہر ایک کی سمجھ میں آئیں گی، لیکن فقہی مسائل کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب دیکھو فکر کرنا اور تفکر میں فرق ہے۔ فکر کا مطلب غور، تفکر کا معنی ہوتا ہے بتکلف، تکلف کے ساتھ۔ تفکر تکلف کے وزن پر ہے نا، غور و فکر تکلف کے ساتھ سوچ سوچ کے کرنا۔ معمولی غور و فکر کافی نہیں ہے، معمولی غور و فکر کافی نہیں ہے۔ تبھی جن علماء نے خوب غور و فکر کیا ہے، انہوں نے فقہ کی تدوین کی ہے، انہوں نے حلال و حرام کے مسائل بتائے ہیں۔ کیسے غور و فکر ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، کیسے غور و فکر ہوتا تھا؟ ان میں اختلاف ہوتا تھا، پھر مختلف آراء قائم ہوتی تھیں، پھر عوام جس کی رائے پہ چاہتی عمل کرتی۔ یہ سارا تفکر غور و فکر کے بعد ہی یہ سارے نتائج سامنے آئے۔ آپ پکڑا دو عوام کو، یہ لو یہ بخاری لکھی ہے، یہ مسلم لکھی ہے، جس پہ چاہو عمل کرو، تو پھر فرقے بنیں گے، دھڑے بنیں گے۔ تو تفکر کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، یہ موضوع طویل ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کرنا کس چیز میں ہے؟ قرآن حدیث میں کرنا ہے۔ لہذا غور و فکر کی صلاحیت کے لیے سب سے پہلے کامل علم ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ عام آدمی غور و فکر کا اہل نہیں ہے، سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا کامل علم ہونا چاہیے اس کے پاس، ایک صلاحیت تو یہ۔ نمبر دو، اس علم کے بعد اس میں تفکر کی صلاحیت، جس کو اجتہاد کی صلاحیت کہا جاتا ہے، اجتہاد کی صلاحیت، وہ مسائل کو مستمد کرنا جانتا ہو، نکالنا جانتا ہو۔ استنباط کہتے ہیں، ایک کنویں سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں اصل میں، صحیح ہے نا؟ اس میں بھی تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے کھینچ کے۔ کنواں تو موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں پانی ایک دم آپ کے منہ میں آ جائے، آپ کو ڈول ڈالنا پڑے گا، کھینچ کے احتیاط سے پانی نکالنا پڑے گا، اس طرح کہ آپ خود نہ گر جائیں کہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، خود نہ گر جائیں، اور دیواروں کی مٹی بھی نہ جائے اس کے اندر، کچرا بھی نہ آئے اس کے اندر۔ تو اسی طرح قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطے لگا کے اس میں سے فقہی مسائل کے موتی نکالنا، اس کو قرآن نے استنباط کے لفظ سے تعبیر کیا، جو کنویں سے ڈول نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بچے کو آپ کنویں کے کنارے کھڑا کبھی نہیں بھیجتے کہ بیٹا جاؤ جا چار ڈول نکال کے لے، اس کو پتا یہ کھینچے گا تو خود ہی نہ کہیں جڑ کس میں گر جائے۔ تو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے جو غور و فکر کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس صلاحیت کا تذکرہ میں نہیں کر رہا، قرآن ہی کر رہا ہے۔ اب تفکر کے لیے دو چیزیں ہو گئی جو ضروری ہیں، نمبر ایک علم کامل، نمبر دو غور و فکر کی صلاحیت کامل۔ تیسری چیز بھی ضروری ہے، آپ کے پاس علم بھی کامل، غور و فکر کی صلاحیت بھی کامل، لیکن آپ کو جو نتیجہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ وہ نہیں نکال رہے، کیونکہ اس سے آپ کے مفاد میں عزت پڑتی ہے، آپ ایسا نتیجہ نکال رہے ہو جسے پبلک خوش ہو رہی ہے، پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ لہذا تیسری چیز کیا ہے؟ تقویٰ اور للہیت۔ نہیں آئی نا سمجھ میں بات؟ تیسری چیز کیا ہو گئی؟ تقویٰ اور للہیت، اللہ کا خوف۔ اور چوتھی چیز جو آج کے زمانے میں ہو نہیں سکتی، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرب۔ کیونکہ جو زبان اس وقت جس طرح سے تھی، اور اس وقت صحابہ کے اشاروں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جس طرح سے اس وقت سمجھنا ممکن تھا، اس وقت عملی طور پر دیکھا جا رہا تھا کون کیا کر رہا ہے۔ آج ہم 20 رکعت تراویح کی بحث کرتے ہیں، ایک حدیث ہم نے پیش کی، دوسرا کہتا ہے یہ ضعیف ہے، میں نہیں مانتا، اس میں فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی دجال ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ بحثیں آج ہیں۔ تابعین کو جب ضرورت ہوتی نہیں، 20 ہے 18 ہے، تو جا کے دیکھتے تھے مدینہ والے کیا کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ کیا کہتے ہیں مدینہ والے, مدینہ میں ایک صحابہ لوگ اگر 20 پڑھ رہے ہیں تو 20 ہی ہیں, چاہے مرسل ہے, چاہے موضوع ہے, یا کذاب ہے, چاہے دجال ہے, چاہے علامہ زہبی نے اس کو صحیح کہا, ناصر الالبانی نے اس کو صحیح کہا یا نہیں کہا, باڑ میں جائے صحیح ہے نا. ان کو اس سے کوئی, ان کا علم تھا مشاہدے پر مبنی, سمجھ آئی بات. کوفہ میں 1500 صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ تھے, 1500 صحابہ, اور بڑے بڑے علم والے صحابہ جنہوں نے کوفہ کو آباد کیا, کوفہ کو آباد کیا. حضرت علی جب انہوں نے نمازیں دیکھنی ہوتی نا, رفع الیدین کر رہے نہیں کر رہے, اور جناب 20 رکعت پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے, تو یہ نہیں دیکھتے تھے. امام بخاری تو بہت ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں, وہ اس علم کے محتاج نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہے. وہ کمپیوٹر کے بٹن دبانے کے بھی محتاج نہیں تھے, جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس علم ان لوگوں سے زیادہ ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ آج ہمارے پاس ہر حدیث ہے, ان کے پاس ہر حدیث نہیں تھی, ان کو تو مختلف ملکوں میں جا کے حدیثیں لینی پڑتی تھی. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن میں بتاؤں اگر ان کے پاس کم حدیثیں بھی تھیں, پھر بھی ان کے پاس علم ہمارے پاس ہماری نسبت بہت زیادہ تھا, کیونکہ وہ علم تھا مشاہدے کا, دیکھنے والا علم. اور ہمارا علم مشاہدے والا نہیں ہے, ہمارا تو علم حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. اب میں کوئی مناظرہ ہو, کوئی بات آپ حدیث پیش کریں, کبھی مناظرہ دیکھیں, دوسرا کہتے ہیں اس میں فلاں. اب میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اہل حدیث عالم نے ایک حدیث پیش کی, حدثنی محمد ابن اسحاق, امام احمد بن حنبل کے حوالے سے, مجھ سے محمد ابن اسحاق نے بیان کیا, قال حدثنی داؤد ابن الحسین, کہتے ہیں مجھ سے داؤد ابن حسین نے بیان کیا, قال حدثنی عکرمہ, مجھ سے عکرمہ نے بیان کیا, قال سمعت ابن عباس یقول, میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا. پھر کیا سنا, وہ جو چیز تھی وہ اہل حدیث کے اس فیور میں جا رہی تھی. اب انہوں نے آگے سے جواب دیا, انہوں نے کہا پہلا راوی محمد بن اسحاق, اس کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ, دجالوں میں سے ایک دجال تھا. بات صحیح کہا ہے امام مالک نے, ٹھیک ہے نا. پھر فلانے نے یہ کہا ہے, فلانے نے یہ کہا ہے. اب دیکھو یہ کیسا مشکوک علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جب اس کی باری آئی اہل حدیث مسلک والے کی, اس نے کہا یہ محمد بن اسحاق کے بارے میں امام مالک نے تو دجال کہا ہے, آپ کے علامہ عبد الحی لکھنوی نے اس پہ رد کیا, حنفی عالم نے, امام مالک نے غلط کہا, امام مالک کی اس سے ذاتی لڑائی تھی اس وجہ سے کہہ دیا. ورنہ امام بخاری تو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث, وہ حدیث میں کیا تھے, امیر المومنین تھے, اور کہا ہے امام بخاری نے, یقیناً کہا ہے. اب کتنا اختلاف ہو رہا ہے, اب کسی کے باپ میں, معاذ اللہ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, عامی آدمی کے میں دم ہے اتنا کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے صحیح ہے نا, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. یہ علماء کا کام ہے, اور علماء بھی ایسی چیزوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں. محمد بن اسحاق اتنا عجیب راوی ہے, حدیث میں بہت استعمال ہو, تاریخ کے یہ امام تھے, تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور لیکن ان کے بارے میں آپ اختلاف پڑے, نتیجہ کیا نکلا, متاخرین نے کچھ اب دیکھا کہ تعریفیں بھی آ رہی ہیں دبا کے, اور امام مالک دجال دجالوں میں سے ایک دجال. نتیجہ کیا نکلا, فقہاء نے فیصلہ کیا کہ بھائی فضائل میں ان کی حدیثیں لے لو, لیکن فقہی حکام میں ان کی حدیثیں قبول نہ کرو. اب جب یہ فیصلہ کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے, امام مسلم فقہی حکام میں ان کی حدیثیں ذکر کر رہے ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیثیں تو بالاتفاق صحیح ہیں یا نہیں. یہ سوال میرے ذہن میں آیا ایک دن کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں تو محدثین میں اتنا اختلاف, پھر احکام کے بارے میں صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں, حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم تو بالاتفاق صحیح ہے, اور ان حضرات نے ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں جو بالاتفاق صحیح. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی تو نتیجہ یہ, کافی دماغ لڑانے کے بعد, کتابیں کنگھالنے کے بعد نتیجہ سامنے آیا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جو ایسے فقہی احکام سے متعلق ہوں کہ وہ فقہی حکم پہلے سے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو. تائید میں کوئی نیا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا, تائید میں پیش کیے. تو کتنی تقریر کے بعد جا کے یہاں تک بات پہنچی, تو آپ بڑے آرام سے پکڑا دیں عوام کو بخاری مسلم پہ فیصلہ کرو. تو میں بتا رہا ہوں اسلاف کا جو علم تھا, اسلاف کا جو علم تھا وہ علم مشاہدے پر مبنی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ علم تبھی آپ دیکھیں. امام ہمارے بہت سے حضرات کہتے ہیں حضرت عمر سے کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتا کہ 20 رکعت پڑھی ہے. فرض کر لو, فرض کر لو, کوئی نہیں دکھا سکتا, فرض کر لو, مان لیے بات. لیکن چاروں ائمہ 20 رکعت کے قائل کیوں ہیں؟ آپ ان ائمہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے نا تو یہ چاروں ائمہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں, حدیث پیش نہیں کرتے. امام شافی سے پوچھا گیا, فرماتے ہیں میں نے پورے اہل مکہ کو 20 رکعت پہ پایا ہے. تو یہ حدیث سے بڑھ کر ہے, کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کوئی اور سنت ہوتی تو یہ پورا مکہ جب 20 پڑھ رہا ہے تو کب سے پڑھنا شروع کی اس نے, ٹھیک ہے نا, اور جب یہ بدعت کی بنیاد رکھی تو دوسروں نے روکا کیوں نہیں ان کو. امام مالک 20 رکعت کے قائل ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے اہل مدینہ کو اس پر پایا ہے، کیونکہ تابعین کو امام مالک نے دیکھا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، امام مالک تبع تابعین میں سے تھے، تابعین کو، تو ان کا یقین تھا کہ تابعین قطعاً بدعت کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، یہ تابعین نے یہ چیز صحابہ کرام سے لی ہے۔ کوفہ چلے جائیں، کتنا فاصلہ ہے مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ 20 رکعت کے کیوں قائل ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے نہ بخاری کا نام لیا، نہ محمد بن اسحاق کا، نہ کسی اور راوی کا، انہوں نے فرمایا کہ میں عمر ابن خطاب کو بدعت ہی نہیں سمجھتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ حضرت عمر نے کتنی رکعتیں شروع کی ہیں؟ 20۔ میں اس کی تحقیق کر رہا تھا، سعودی عرب کے ایک عالم نے یہ بتایا، انہوں نے 20 رکعت تراویح کے ثبوت پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اتنی مشہور چیز ان تمام لوگوں سے مخفی رہ جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث پہ پیش کرنا ہے تو فہم کس کی معتبر ہوگی؟ اسلاف کی۔ آج ہر پاگل سے پاگل آدمی کی فہم معتبر نہیں ہے، ان پر پھیرو، انہوں نے کیا کہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ وہ اسلاف میں پھر یاد رکھو ایک بات، اسلاف بہت گزرے ہیں، علم حدیث میں بہت لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ نے قبولیت کن کو عطا کی ہے؟ امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ترمذی کو، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے نا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اجتہاد کی صلاحیت، مسائل کو مستمد کرنے کی صلاحیت بہت لوگوں میں تھی۔ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے مجتہد تھے، اسحاق ابن راہویہ بہت بڑے مجتہد تھے، اور خود عبداللہ بن مبارک بہت بڑے مجتہد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عطا فرمائی ہے، یہ کوئی گورنمنٹ نے منظور نہیں کیا ان کے لیے، یا کچھ علماء کا پینل نہیں بیٹھا کہ بھئی یہ لوگ اس دفعہ الیکشن میں ان کو کھڑا کرو، ایسا نہیں۔ یہ جو قبول کہتے ہیں نا کہ قابلیت اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے، تو فقہی مسائل میں امت نے جو اعتماد کیا، پوری امت میں، آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں چلے جائیں، حتیٰ کہ جو غیر مقلد ہیں، جو اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی مسائل میں جب فقہی بات آئے گی تو دلائل کبھی ابو حنیفہ کا قول پیش کریں گے، کبھی امام شافی کا قول، کبھی احمد بن حنبل کا قول، کبھی امام مالک کا۔ اگر یہ آپ اقوال نکال دیں گے تو آپ کی فقہ کی کتابیں میں کچھ بچے گا ہی نہیں، سمندر میں پھینکنے کے قابل بچیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان حضرات کو اللہ نے جو اس میں مقام عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، اس قسم کی باتوں سے کہہ دینا آسان ہے کہ بس قرآن حدیث پہ آ جاؤ۔ پھر کل ہی کی بات آپ کو بتاؤں، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا تین طلاق کا، کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، وہی مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاتون کہہ رہی کوئی مولوی کہتا ہے تین ہوتی ہیں، کل کی بات بتا رہا ہوں، کل میں نے کلپ دیکھا یہ انٹر، کوئی کہہ رہا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں، ہم کہاں جائیں، صحیح ہے نا، اسٹائل بھی اس کا ایسا ہی، تصویر نہیں آ رہی تھی یہ پہلے بتا دو، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں اتنے غور سے اسٹائل دیکھ رہے تھے، مجھے صرف آواز آ رہی تھی اس۔ تو مولوی صاحب نے جو جواب دیا، آ بھی رہی ہوتی تصویر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے، کوئی صاحب آئے ہمارے استاذ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ جو بازار میں اتنی عورتیں جا رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے۔ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں عورتیں تھوڑی ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو آتا ہے کہ عورتوں کو دیکھ کے نظر اٹھا، انہوں نے کہا عورتوں کے بارے میں ہے، یہ لیڈیز نہیں ہے، یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہی مخلوق ہے، عورت تو وہ ہوتی ہے جس میں حیا ہو، جس کے سر پہ چادر ہو، وہ خود مرد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر، ان سے کل مسئلہ پوچھا کہ جی کوئی کہتے ہیں تین ہوتی ہیں، کوئی کہتے ہیں جی ایک ہوتی ہیں، تو وہ مولوی صاحب نے جواب دیا، کہہ رہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ نہ دیوبندی بنے، نہ حنفی بنے، نہ شافی نہ مالک، کہہ رہے مجھے تو جس کی بات، مولوی صاحب کا بیان، جس کی بات صحیح نظر آتی ہے قرآن حدیث، میں اسی پہ فتویٰ دیتا ہوں، آئی بات سمجھ؟ مجھے حضرت بڑے احترام سے نام لیا، حضرت احمد رضا خان بریلوی کی بات اگر مجھے قرآن حدیث کے مطابق نظر آئے گی میں اس کو فالو کرتا ہوں، مجھے حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف تھانوی کی بات نظر آئے گی اگر وہ صحیح ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ یہ غلط ہے کہ اہل حدیث بن جاؤ یا فلاں بن جاؤ، کوئی فرق، کتنا پیارے پیارے دعوے ہیں نا، آگے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، آگے نتیجہ۔ تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ تو یہ کہ، اس نے کہا دیکھو اگر ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عباس کی، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تین طلاقوں کو ایک بنائی جاتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی تین طلاقیں ایک بنائی جاتی تھی، حضرت عمر کا جب دور خلافت آیا، ابتدائی دور 2 سال، اس میں بھی تین طلاقیں ایک بنائی جاتی تھی، جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے اس کو تین نافذ کر دیا۔ اس نے کہا دیکھیں یہ حضرت عمر کا ایک سیاسی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی کے دور میں جو اصل حکم ہے وہ تین ہے۔ اب دیکھو ایک حدیث، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ردوہ الی اللہ، اور پورے قرآن پورے حدیث کی طرف پھیرو، اگر ایک کی طرف پھیرو گے تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی۔ دیکھو یاد رکھو یہ جو حدیث ہے نا، صحیح مسلم میں ایک اور بالکل اسی طرز کی حدیث ہے جو شیعہ پیش کرتے ہیں متا کے جواز کے لیے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں شیعہ کے علماء جو کہتے ہیں نا متا جائز, متا سمجھتے ہیں نا دو گھنٹے کی شادی تھی, بالکل اسی طرح کی حدیث پیش کرتے ہیں. وہ کیا ہے, حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, حضرت عمر کے ابتدائی دو سالہ دور میں حضرت عمر نے پابندی لگا دی. یہی الفاظ ہیں. پتا یہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے, اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور نبی کے سامنے وہ کام نہیں آیا اور نبی کی طرف سے اس پہ تقریر نہیں ہے, تو وہ کام اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. متا بھی ہوا ہے, حالانکہ متا نبی کے دور میں حرام قرار دے دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اسلام قبول کر رہے تھے, ان تک شریعت کی ساری تعلیمات نہیں پہنچی تھی. یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے تابعین بعض ایسے گزرے ہیں جنہوں نے, ابن جریج صحیح بخاری کے راوی ہیں, 70 مرتبہ انہوں نے متا کیا ہے, 70 مرتبہ. کیوں؟ ان کو علم نہیں تھا متا کے حرام ہونے کا, نہیں بات سمجھ, حرام ہونے کا علم نہیں تھا ان کو, جب علم ہوا چھوڑ دیا. تو یاد رکھو نبی کے دور میں جو بہت سے حضرات تین طلاق کو ایک سمجھتے تھے, وجہ اس کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں تین کو ایک سمجھا جاتا تھا. اسلام نے اس کو منسوخ کیا ہے کہ تین کو تین ایک نہیں, اب تین سمجھو گے. زمانے موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرد تین کیا 3000 طلاقے بھی دیتا تھا تو اس کو رجوع کا حق دیا جاتا تھا. صحیح ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسخہ, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کو منسوخ کر دیا زمانے جاہلیت کے, اور قرآن کی آیات نازل ہوئی, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح بإحسان, طلاق 2 مرتبہ ہے, چاہو تو رجوع کر لو چاہو تو چھوڑ دو. فإن طلقها تیسری دے دی فلا تحل له من بعد, اب تیسری کے بعد یہ عورت حلال نہیں رہے گی, حتی تنکح زوجا غیرہ. واضح لفظوں میں قرآن کہہ رہے کہ زمانے جاہلیت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب وہ بعض حضرات اس حکم پر عمل کرتے رہے, نبی کے دور میں بھی, ابو بکر کے دور میں بھی, حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی, تو یہ پابندی اپنی طرف سے نہیں لگائی, یہ وہی جو نبی کی سے پابندی ثابت تھی, کیونکہ صحیح بخاری سے ثابت ہے اللہ کے نبی نے تین طلاق کو تین قرار دیا, صحیح بخاری سے ثابت ہے, یہ صحیح ہے. مسلم سے ثابت ہے تین طلاق کو تین شمار کیا گیا ہے. وہ تو میرا ایک مناظرہ ہونے والا تو ہوتے ہوتے رہ گیا ورنہ میں بتاتا, ٹھیک ہے نا. کیا کس بات, نہیں حضرت عمر نے تین کو تین کہا نا, وہ اسی وجہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ تھا کہ تین تین ہے. کوئی یہ دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے تین کو ایک کہا ہو, اکٹھی تین طلاقوں کو ایک کہا ہو, کسی صحیح حدیث سے ثابت کر دے. اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی مسئلہ آیا تین طلاق کا, آپ نے اس کو تین ہی قرار دیا ہے. اس پہ صحیح بخاری کی بہت واضح حدیث ہے. یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں کتنی ہوتی ہیں, تین. اور قرآن میرے سامنے رکھا ہے, مسجد میں بیٹھا ہوں, ایک اور دعویٰ میں کروں گا, جتنے بھی صحابہ ہیں نا جو اس وقت کے مفتی عالم صحابہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے, ان سے درجنوں صحیح روایات ہیں جن کو یہ اہل حدیث حضرات بھی صحیح مانتے ہیں. تمام حضرات نے تین طلاق کو, ایک وقت کی تین طلاقوں کو تین ہی نافذ کیا ہے. یہاں تک کہ یہ جو حدیث کرا رہی ہے نا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے زمانے میں تین ایک ہوتی تھی, ان کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, جس کی سند پہ آج تک کسی نے کوئی کلام نہیں کیا, اتنی صحیح سند ہے. یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے فی غایت الصحہ, اس حدیث کی سند اب صحت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, اس سے پیاری سند نہیں ہو سکتی. وہ الفاظ کیا ہیں کہ ایک شخص نے 1000 طلاقیں دی, ایک آدمی نے, اور حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے اور پھر ابن عباس کے پاس آ کے کہتا ہے یبن عباس, اے ابن عباس. اس کے بعد آپ نے, حضرت ابن عباس نے سورۃ طلاق کی آیات پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ, چونکہ تو اللہ سے نہیں ڈرا لہذا میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا. نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ قرآن کی طرف. اگر یہ عمر کا فیصلہ ہوتا تو امیر المومنین کی طرف نسبت کرتے. ایک نہیں درجنوں فتاوی ہیں صحابہ کرام سے, اور عجیب بات یہ کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ انہوں نے ایک تین طلاقوں کو ایک کہا ہو, ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ملتا ہی نہیں ہے. میں نے ابھی کیونکہ اس کی بڑی ریسرچ کی, پہلے میرا خیال تھا ممکن ہے 2-4 صحابہ نے ایسا کہا ہو, میں نے ابھی جب اس کی ریسرچ کی اس مسئلے کی بہت زیادہ, تو پتہ یہ چلا یہ حضرات جتنے صحابہ کے نام دیتے ہیں نا, وہ ابن وضاح نام کے کوئی مؤلف گزرے 4th صدی ہجری میں, ابن قیم نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 5-6 صحابہ نے تین کو ایک کہا ہے, نام لی. تو میں اس کتاب کی طرف گیا, مجھے وہ کتاب ہی کہیں نظر نہیں آ رہی, تو سند کہاں سے نظر آئے گی جب کتاب ہی نہیں. پھر میں ایک کتاب لے کر آیا آرام باغ سے، اہل حدیث حضرات کا بہت بڑا کتب خانہ ہے، وہاں سے کتاب لایا، اس کتاب کو میں نے کھول کے پورا پڑھا کہ کہیں اس میں کچھ مل جائے دلیل، اس میں بھی کوئی دلیل نہیں، اس میں لکھا پھر یہ کہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ چار پانچ صحابہ کا نام، پھر انہوں نے کہا وہ ابن وضاح کی جو کتاب ہے افسوس ہمیں کہیں دنیا میں ملی نہیں ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے ملی نہیں، اور آگے لکھا اگر ملتی تو ہمیں یقین تھا کہ اس میں سند بھی ہوتی اور ہمیں یقین تھا کہ وہ سند صحیح ہوتی، کتنے احتمالات بھائی، پہلی بات وہ کتاب بھی ہے یا نہیں، نمبر دو ہوتی تو اس میں سرے سے سند بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہوتی تو پھر صحیح بھی ہوتی، متصل بھی ہوتی نہیں ہوتی، متصل بھی ہوتی، اتنے احتمالات کی بنیاد پہ اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حلال کیا جائے، تو بس قرآن حدیث کی طرف پھیر دو۔ اس لیے میرے بھائی اگر عوام نے قرآن حدیث کی طرف پھیرنا ہے، ایک بات کا التزام کرو، چاروں ائمہ کا جس چیز پر اتفاق ہو جائے اس سے کبھی بھی خروج نہ کرو، اس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرمائے سواد اعظم کی اتباع کرو، جماعت المسلمین سے ہٹو نہیں، اگر یہ چاروں ائمہ کے متبعین جماعت المسلمین میں داخل نہیں ہے تو خدا کی قسم پھر قیامت تک جماعت المسلمین نام کی کوئی مسلمین پیدا ہی نہیں ہوئے، ہے بات سن، کیونکہ آج تک جتنی اسلامی حکومتیں آئی ہیں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا فقہ نافذ کر دیا گیا ہو جو صرف قرآن حدیث کا نام لے رہا ہو، یا تو فقہ حنفی نافذ ہوا ہے، یا فقہ شافی نافذ ہوا ہے، یا فقہ مالکی نافذ ہوا ہے، یا فقہ حنبلی۔ ایک آخری بات بتا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں نے انٹرنیٹ پہ سعودی عرب کے قانون کے بارے میں سرچ کیا تو اس میں سعودی عرب کی جو عدالتوں میں قانون ہے فقہ حنبلی ہے، اس پہ کسی نے سوال اٹھایا کہ آپ نے قرآن حدیث پہ کیوں فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عدالت کو جب تک جزئیات کا پابند نہ بنایا جائے نا تو قرآن حدیث کے نام پہ کوئی بھی قاضی کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اتنا عموم ہے اس میں، کچھ بھی آپ اٹھا کے لے آؤ بولو یہ والی آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ فلاں مفتی جو ہیں وہ تو قرآن حدیث پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ تو فقہ حنبلی پہ نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ فقہ حنبلی کو قرآن حدیث کے علاوہ تورات انجیل پہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا مطلب وہ کوئی اور چیز لے کر آ، اگر وہ عالم قرآن حدیث پہ فیصلہ کرتے ہیں تو فقہ حنبلی بھی قرآن حدیث ہی پہ فیصلہ کرتا ہے، لہذا اس کو لا کا قانون کا حصہ بنا دینا، اس کو لا بنا دینا، یہ قرآن حدیث ہی کو لا بنانا ہے، آئی بات سن میں، فقہ حنفی کو نافذ کر دینا، یہ قرآن حدیث ہی کو نافذ کرنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو بار بار قرآن میں کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی تمہیں علم دیں گے، اللہ کے نبی حدیثیں سکھائیں گے، تو یہ سارا سلسلہ نبی کے دور سے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، جن علماء نے صحابہ سے سیکھا وہ اس وقت کے عالم بن گئے، لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے، پھر تابعین کا دور آیا، تب تابعین کا، یہ سارا سلسلہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے سینہ بسینہ، اگر کوئی اس سلسلے سے ہٹ کے کوئی نئی تشریح قرآن کی لے کر آتا ہے، یہ ہے قرآن، یہ میری سمجھ میں آئی یہ بات، اور یہ ہے حدیث، یہ میری سمجھ میں آئی ہے، تو اس کی سمجھ کو اس کی فہم کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے، آئی نا بات سمجھ، اس کی فہم قابل قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں کو فرقہ واریت سے روکنے کا ایک یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، آپ صرف قرآن حدیث کے نام پہ لاتے رہے لوگوں کو تو یہ ان تمام طریقوں سے فرقہ واریت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ اتنے اختلافات آئیں گے، حدیثوں کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلافات، ابھی ایک حدیث ہے امام حنیفہ اکثر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہونا تو مقتدیوں کی امام کی قراءت مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ہمارے علماء کے مناظرے ہوتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اہل حدیث کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، اب میں نے ناصر الدین البانی کی تحقیق پڑھی، انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لہذا وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اب وہی اہل حدیث، وہی ان کے اصول، لیکن اختلاف آ گیا۔ تو بھائی آپ آپس میں اختلاف اتفاق نہیں کر رہے تو آپ ہمیں کیسے مکلف بناتے ہو کہ ہم اس راستے کو چھوڑ کے اتفاق کر لیں گے، پھر ایسے اختلافات شروع ہوں گے جن کو بین لگانا ممکن نہیں ہوگا، جس کی کوئی بریک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو میں اتحاد عطا فرمائے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی کچھ تھوڑا سا بولوں گا، لیکن کچھ آگے کی بات کروں گا میں آپ سے، جو میں بتانا ہی چاہتا تھا یہ خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے اور تصوف کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، یہ انشاءاللہ پھر میں تصوف کی حقیقت کیا ہے، اصلاح باطن کی ضرورت کیوں ہے، یہ کیسے قرآن سے ثابت ہے، انشاءاللہ اس پہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا، تو اس میں بیعت کا ذکر بھی ہے نا اسی وجہ سے۔ سبحانک اللہ وبحمدک۔